زمانے کے امام کی سلامتی اور ان کے ظہور میں تاجیل کے لیے اور ان کے دشمنوں کی نابودی کے لیے بلند تر صلوات. اس مجلس کی قبولیت کے لیے بار دیگر صلوات. کل رات ہمارے دو نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا گیا, جس کی خبر بہرحال جو ہمارے ایس ایم ایس سے لانے والے دوست ہیں وہ شاید اس طرح سے نہیں چلا سکے. رات کو ان دو نوجوانوں کو, جب ان کا تعلق مجلس وحدت مسلمین سے تھا, اسٹال لگا کر واپس آ رہے تھے شریکت الحسین امام بارگاہ سے, اور راستے میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. دونوں جوان ایک گلگت سے تعلق رکھتے تھے, وہ شہید ہو گئے, اور دوسرا جوان ہے اس کو تین گولیاں لگی ہیں جو اس وقت ہاسپٹل میں ہیں. آپ تمام مومنین سے اس شہید کی درجات کی بلندی کے لیے اور اس مومن مجاہد جوان کی صحت یابی کے لیے التماس ہے, صلوات ہے. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البغض الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد, فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بجيب. سب مل کے دعائے سلامتی ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پورے خلوص اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں گے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اذن محترم نعمت ولایت، نعمت امامت انسانیت اور آدمیت کی معراج کا واحد ذریعہ ہے، اور خداوند عالم انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ہمراہ ہو جاؤ. صادقین کے ہمراہ ہونا یعنی صادقین کی پیروی کرنا، اپنے انفرادی معاملات میں، اپنے اجتماعی معاملات میں، اپنے سیاسی معاملات میں، اپنے دنیاوی معاملات میں، اپنے اخروی معاملات میں، تمام کے تمام جزی ترین معاملات میں آل محمد کی پیروی کو کہتے ہیں صادقین کی معیت اختیار کرنا. لہذا زانِ گرامی، عقیدہ کون سا ہو وہی جو آل محمد نے بتایا ہے، اصول دین کون سے ہوں جو آل محمد نے بتائے، فروع دین کون سے ہوں جیسے آل محمد نے بتائے، اخلاق کیسا ہو جیسے آل محمد نے بتایا، اجتماعی زندگی انسان کی کیسی ہو جیسے انہوں نے بیان فرمایا، انفرادی زندگی انسان کی کیسی ہو جیسے انہوں نے طریقہ بتایا، سیاسی زندگی انسانوں کی کیسے ہو، معاشروں کی کیسے ہو جیسے کہ علی اور اولاد علی نے بتایا. یہ ہے اذان گرامی صادقین کی پیروی اور معیت اختیار کرنا. اور عرض کیا تھا اذان گرامی کہ ہماری بحث خانوادے کے عنوان سے چل رہی تھی کہ آل محمد نے کس طرح سے گائیڈ کیا ہے ہمارے جوانوں کو کہ کس طرح سے وہ اپنے والدین کے ساتھ پیش آئیں. چند میں نے مثالیں اور کچھ روایات آیات آپ کے سامنے تلاوت فرمائی تھی اذان گرامی، بس آخری بات کروں گا اور پھر میں اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہوں، اور وہ یہ کہ دیکھیں خداوند عالم نے چار مقامات پر توحید کے ساتھ والدین کے احترام اور والدین کے حقوق کی بات کی. چار آیتوں کے اندر کہا گیا کہ دیکھو اللہ کا، اللہ کے معاملے میں شرک اختیار نہ کرنا، اللہ کے معاملے میں شرک اختیار نہ کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا. چار آیات ایسی ہیں جن میں توحید کا تذکرہ ہے اور فوراً سے اذان گرامی والدین کے احترام کا تذکرہ. اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی توحید کے بعد چاہتا ہے کہ انسان اپنے والدین کو اتنا احترام دے، اتنا احترام دے کہ جیسے انسان توحید کا احترام کرتا ہے، اللہ کی ربوبیت کا احترام کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی اپنی توحید کے ساتھ والدین کے احترام کو قرین قرار دے رہا ہے. اور ایک جگہ پہ اذان گرامی خداوند عالم نے کہا صاحبان ایمان سے کہ ان اشکر لی ولی والدیک، کہ دیکھو میری کیا کرنا، میرا شکریہ ادا کرنا اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا. اللہ اکبر، عجیب بات ہے. اب اس آیت کی کیا تفسیر کریں گے اذان گرامی کہ ان اشکر لی ولی والدیک، دیکھو میں نے بھی تمہیں نعمتیں دی ہیں اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے، والدین کی نعمت ہے، اور والدین نے بھی تمہاری خدمت کی ہے، وہ بھی وسیلہ بنے ہیں اللہ کی نعمتیں تم تک پہنچانے کا. بلکہ خود تمہارا وجود تمہارے والدین کی بدولت ہے. یہ جو تم کہتے ہو کہ نعمت وجود ہے میرا, میں جو زندہ ہوں, چلتا ہوں, پھرتا ہوں, میں جو سوچتا ہوں, یہ جو تمہارا وجود ہے یہ بھی اللہ نے وسیلہ کس کو بنایا؟ تمہارے ماں باپ کو وسیلہ بنایا. اسی لیے خداوند عالم نے کہا کہ ان اشکر لی ولی والدیک, میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. شکریہ ادا کرنا کیا ہے؟ یعنی ان سے نیکی سے پیش آنا, اچھائی کے ساتھ پیش آنا, حسن سلوک کرنا, ان کا احترام کرنا, ان کے حقوق کا خیال رکھنا, قبل اس کے کہ ان کے دل میں, دل کی بات جو ہے زبان پہ آئے تو ان کی دل کو پڑھ لو, مطالعہ کر لو کہ ماں کیا چاہتی ہے, باپ کیا چاہتا ہے, قبل اس کے کہ وہ زبان پر لے کر آئے اس کام کو انجام دے دو. عزیزان گرامی, یہی شکریہ ادا کرنا. اور بہرحال والدین کے حقوق کے حوالے سے بہت روایات, بہت قصے, بہت آیات, اگر انسان جائے تفاسیر کے اندر تو بہت کچھ ہے کہنے والا. بہرحال یہاں پہ ہم اکتفا کرتے ہیں, اگلے مرحلے کی طرف آتے ہیں عزیزان گرامی. اور وہ ہے کہ جہاں بچوں کو, اولاد کو اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے, وہاں والدین کو بھی اپنے بچوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے عزیزان گرامی, یاد رکھیے گا اس بات کو. اور ماشاءاللہ بزرگ یہاں بیٹھے ہیں, ہم سے زیادہ عمر رکھتے ہیں اور ہم سے زیادہ تجربہ ان کا ہے, اور بہت سی چیزیں یہ جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو خود ہی پتہ ہے, لیکن تذکر کے لیے. اور اگر سالم فطرت رکھتا ہو, اگر ایک انسان آلودگی نہ ہو, تو وہ وہی باتیں کرے گا جو کچھ احادیث اور قرآن مجید کے اندر موجود ہے, جو کچھ انبیاء اور آئمہ لے کر آئے ہیں وہ عین فطرت کے مطابق ہے. لہذا اگر کوئی شخص اس نے دین نہ بھی پڑھا ہو, اس کا تجربہ کہے گا کہ جو کچھ قرآن نے کہا ہے ٹھیک کہا, جو کچھ آئمہ سے وارد ہوا ہے وہ سب ٹھیک وارد ہوا ہے تربیت کے موضوع کے حوالے سے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. دیکھیں حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, کلو انسان یولد علی فطرتہ ہی, ہر انسان اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کس پر پیدا ہوتا ہے؟ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے ہر انسان. ہر انسان اپنی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے, یعنی انسان کی فطرت کے اوپر. انسان کی فطرت کون سی ہے عزیزان گرامی؟ انسان کی فطرت فطرت اللہ ہے, جسے قرآن مجید نے فطرت اللہ کی اصطلاح کو استعمال کر کے کہا ہے کہ انسان کی فطرت اللہ کی فطرت ہے, انسان کی فطرت دین اسلام کی فطرت ہے. لہذا کہا کہ ہر انسان, رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں, ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت سالم ہوتی ہے اور اس کی فطرت میں توحید موجود ہوتی ہے, اس کی فطرت میں دین اسلام موجود ہوتا ہے. لیکن آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ اپنی فطرت تو سالم لے کر آتا ہے, توحید پر مبتنی لے کر آتا ہے, نبوت و امامت کو لے کر آتا ہے, لیکن یہ والدین ہیں کہ جو اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, بچہ اپنی فطرت کے ساتھ آیا ہے, فطرت توحید کے ساتھ آیا ہے, لیکن والدین نے اس کو کیا بنا دیا؟ یہودی, نصرانی, مجوسی, بت پرست, کافر, مشرک, آل محمد کا دشمن. ٹھیک ہے, مختلف کیٹیگریز ہیں نا انسان کی عقیدے کے لحاظ سے, نظریے کے لحاظ سے. آپ سب کو مد نظر رکھیں تو بھائی آپ کیا, بھائی یہ کیسے؟ یقیناً آپ کو اس کا جواب معلوم ہے کہ آپ دنیا میں کسی جگہ بھی چلے جائیے, کسی بھی جگہ چلے جائیں, کسی ملک میں چلے جائیے, آپ دیکھیں کہ جو مذہب اس منطقے کے لوگوں کا ہوتا ہے، ان کی اولاد کا بھی مذہب وہی ہوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ الحمدللہ جو شیعہ گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں بچے کیا ہوتے ہیں؟ حسین کے عاشق ہوتے ہیں، علی کے عاشق ہوتے ہیں، جناب سیدہ کے عاشق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آل محمد کے پیروکار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ خوش قسمت ہیں ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، کہ جنہیں اللہ نے آل محمد سے محبت کرنے والی ماں عطا فرمائی ہے، آل محمد کے راستہ دکھلانے والا باپ عطا فرمائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی ازان گرامی۔ لیکن کچھ بدقسمت ہوتے ہیں کہ جو ایسے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے والدین دشمن آل محمد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بچہ، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ فطرت لے کر آیا، سالم فطرت لے کر آیا، اس فطرت کے اندر آل محمد سے محبت بھی موجود ہے، یہ فطری چیز ہے ازان گرامی۔ لیکن اس کے ماں باپ نے کیا بنا دیا؟ دشمن آل محمد بنا دیا۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا اس بات کو، ماں اور باپ کا ماحول، ماں اور باپ کا کلچر، یعنی جو ان کی اپنی ثقافت ہے، خاندانی ثقافت ہے، ماں باپ کی عادتیں، ماں باپ کا رہن سہن اور ماں باپ کا اٹھنا بیٹھنا، ماں باپ کی اچھی عادتیں اور بری عادتیں، یاد رکھیے گا اس بات کو ازان گرامی، یہ ساری کی ساری چیزیں بچے کی طرف منتقل ہوتی ہیں، اور بچے کی شخصیت یہی عادتیں بنا رہی ہوتی ہیں، یہی ماحول بنا رہا ہوتا ہے۔ اگر باپ سخی ہوگا، بچے نے بچپن سے دیکھا ہو گھر میں سخاوت ہوتی ہے، ماں بھی سخی ہے، باپ بھی سخی ہے، ٹھیک ہے، کبھی کوئی فقیر جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، کبھی کوئی غریب رشتہ دار ہمسایا دست خالی لے کر نہیں جاتا۔ جب ایک بچہ یہ دیکھے، بچپنے سے جب یہ دیکھے، تو اس کے اندر کیا صفت پروان چڑھے گی؟ سخاوت۔ لیکن اگر دیکھے کہ ماں باپ جو ہیں وہ کنجوس، بخیل، ٹھیک ہے، نہ خود خرچ کرتے ہیں اور نہ بچے کو خرچ کرنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، فقیر آتا ہے آ کر چلا جاتا ہے، رشتہ دار آتے ہیں قرض مانگتے ہیں، کمک مانگتے ہیں، نہیں کرتا، پیسے بچاتا ہے، بچے کی کیا کر رہا ہے؟ تربیت کر رہا ہے۔ بچہ کیا پیدا ہوگا؟ بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ بخیل بنے گا، کنجوز بنے گا۔ ماں باپ بزدل ہیں تو بچے کے اندر بہرحال یہ صفت منتقل ہو سکتی ہے، البتہ یہ نہیں کہ 100% نہیں، یہاں تو پھر اختیار سلب ہو جائے گا، اختیار سلب نہیں ہوتا بچے کا، بچہ دشمن اہل بیت کے گھرانے میں بھی محب اہل بیت بن سکتا ہے، توحید کے منکر گھرانے میں بھی موحد پیدا ہوتے ہیں ازان گرامی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لہذا یہ ہو سکتا ہے، اختیار سلب نہیں ہوتا، لیکن عام طور پر عادتیں منتقل ہوتی ہیں بچوں کے اندر۔ اس لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے ازان گرامی، کہ والدین کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے اپنے بچے کے سامنے، کیسا ماحول آپ نے کریٹ کرنا ہے کہ بچے کی تربیت اسی انداز سے ہو۔ لیکن اگر ہم جیسے شادی سے پہلے تھے، شادی کے بعد بھی اگر انہی عادتوں کے ساتھ، بری عادتوں کے ساتھ اگر ہم اپنے گھر میں زندگی گزاریں، اور پھر اولاد ہو جائے اور اولاد انہی عادتوں کو دیکھتی رہے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ظلم کیا اس بچے کے ساتھ۔ بچے کا حق ہے کہ آپ اس کی اچھی تربیت کریں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کہ تین چیزیں فرزند کا حق ہے ماں باپ کی گردن پر، تین چیزیں۔ پہلی کیا چیز ہے؟ پہلی چیز جو باپ کے گردن پر حق ہے، کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے۔ اللہ اکبر، دیکھیں اسلام کی عظمت دیکھو عزیزوں، ہمارے آئمہ کی عظمت، ان کی تعلیمات کی عظمت دیکھو۔ سب سے پہلی چیز، پہلا حق یہ ہے فرزند کا آپ کی گردنوں پر، کہ اس کا اچھا نام رکھو۔ اچھا نام رکھنا اہمیت رکھتا ہے جان گرامی، اس کی شخصیت بناتا ہے، اس کی نفسیات بناتا ہے، اس کی عادتیں بناتا ہے، نام کا اثر ہوتا ہے بالآخر. اور لوگ بہرحال یہ علم موجود ہے، ناموں کے ذریعے سے بہرحال بہت کچھ معلومات لیتے ہیں، تو ناموں کا اثر ہوتا ہے جان گرامی. لہذا اگر کوئی شخص اچھا نام رکھے گا اچھا اثر ہوگا، برا نام رکھے گا برا اثر ہوگا. اب حسین رکھو گے اپنے بیٹے کا نام تو ظاہر حسین سے محبت پیدا ہوگی بچے کو، وہ صفات اپنانے کی کوشش کرے گا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یزید رکھو گے جیسے کہ لوگ رکھ رہے ہیں آج کل، تو پھر کیا ہوگا؟ بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ یہ گلے کاٹے گا، یہ کرے گا نا، لاشیں پامال کرے گا، مسلح کرے گا. نام کا اثر ہوتا ہے جان گرامی، جب اس کو بار بار پکارا جائے گا یزید 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 تو یزید اچھا ہی لگنے لگے گا اس کو. ٹھیک ہے، جب ہم یہاں نعرہ لگائیں گے یزیدیت مردہ باد، تو اس سب سے پہلی تکلیف کس کو ہوگی جس نے یزید نام رکھا ہے؟ کہ یار میرے نام کو برا کہا جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ رہا، اثر ہوتا ہے ناموں کا، بہت اہم بات ہے. اور دوسری بات، امام کیا ارشاد فرماتے ہیں، دوسری چیز جو فرزند کا حق ہے اپنے باپ کی گردن پر، وہ ہے اس کی تربیت کرنا، بہترین تربیت کرنا، اچھی تربیت کرنا. بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جان گرامی. ہم کیا کرتے ہیں، ہم خود تربیت نہیں کرتے، ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اسکول کے استاد کے ذمے، اسکول کی ٹیچر کے ذمے، اسکول کے ماحول کے ذمے. گھر میں آپ کہیں گے مولانا صاحب ٹی وی کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، لیکن کیا کروں، یہ ایک مبتلا بے مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا. گھر میں ٹی وی تربیت کر رہا ہے اور باہر ٹیچر تربیت کر رہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے اسکولوں میں کون سی تعلیمات آل محمد پڑھائی جا رہی ہے؟ ہمارے ٹی وی میں کون سی تعلیمات آل محمد پڑھائی جا رہی ہے؟ تو اگر ماں باپ اپنے بچے کو ٹائم نہ دیں اذان گرامی، توجہ نہ کریں، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنے بچے کے لیے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ مربی قرار پائے گا آپ کے آل محمد کے ماننے والے گھرانے کے بچے کی. یہ جو امانت امیر المومنین اور جناب سیدہ نے آپ کی جھولی میں ڈالی ہے، اس امانت میں خیانت یوں ہوگی کہ تربیت کرنا تھی آپ نے اور آپ کی وائف نے. تربیت کون کر رہا ہے؟ سیکولر اور لبرل لوگ اسکولوں کے اندر، اور گھر کے اندر میڈیا تربیت کر رہا ہے. پھر بچے کی اگر عادتیں خراب ہوں، بچے کا مزاج خراب ہو جائے، بچے کا عقیدہ خراب ہو جائے، بچے کے نظریات خراب ہو جائیں، تو ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم نے ایسا ماحول دیا جانے گرامی. تربیت بہت اہم ہے، اسکول ضرور جانا چاہیے، بچے کو ضرور بھیجیے، لیکن گھر میں تربیت کا انتظام ہونا چاہیے بچے کی. دیکھیں ہماری ماؤں کی عظمت بہرحال، اور یہ نسل در نسل جدی پشتی چلا آ رہا ہے کہ جب آپ زمین پہ گرتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ یا علی مدد. کوئی بھاری سامان اٹھاتے ہیں، یا علی مدد. چوٹ لگتی ہے، یا علی مدد. کوئی مشکل وقت ہوتی ہے، یا علی مدد. یہ نسل در نسل اذان گرامی ہماری ماؤں نے، ہمارے والدین نے یہ منتقل کیا، یہ اچھی صفت منتقل ہو گئی. اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہم اپنے بچوں میں منتقل کر سکتے ہیں. جیسے بچے کو یہ عادت ہو جاتی ہے یا علی مدد کہنا، یعنی کمیونسٹ ترین انسان بھی ہو جائے، نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی بچہ، خدا نہ خواستہ شیعان آل محمد کے کسی گھرانے سے تعلق رکھنے والا بچہ کمیونسٹ بھی ہو جائے، تب بھی گرے گا تو یا علی مدد ہی کہے گا. ٹھیک ہے، کہے گا بھائی خدا کو نہیں مانتا، لیکن کہنا یا علی مدد ہے، عادت ہے. اور ماہ محرم میں ماتم ضرور کرے گا. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بچپنے سے اس کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہے جان گرامی. تربیت کا اثر یہ ہوتا ہے. بہرحال ہمیں اپنے بچوں کو جان گرامی ٹائم دینے کی ضرورت ہے. ماں بھی ٹائم دے، باپ بھی ٹائم دے. اگر کوئی ماں باپ کسی مجبوری کی بنا پر سروس کرتے ہیں تب بھی بچوں کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا، معاشرے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا. گریبان قیامت کے دن یہی بچے آپ کا پکڑیں گے کہ ساری زندگی اگر میں بگڑا ہوں یا لڑکی اگر بگڑ گئی ہے تو اماں تمہارا قصور ہے، ابا تمہارا قصور. اگر تم ہمیں ٹائم دیتے، ہماری صحیح تربیت کرتے، آج ہم جہنم کی آگ میں نہ جل رہے ہوتے. لہذا عزیزان گرامی، دوسرا حق چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کی گردن پر یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کریں. اور تیسرا حق کیا بیان فرمایا؟ تیسرا حق عزیزان گرامی، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو قرآن کی تعلیمات دے، قرآن کی تعلیمات دے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، بہت اہم بات ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم دینا یہ واجبات میں سے ہے، اور اس کو ہم اہمیت دیں. مولانا صاحب بیچارے اعلان کر دیتے ہیں، بورڈ لگا دیتے ہیں، بار بار اعلان کرتے ہیں جمعے میں کہ بھائی 4 سے 5 روزانہ میں قرآن مجید پڑھاؤں گا مسجد کے اندر. اب بیچارے اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی آتا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو اسکول سے آیا ہے، کھانا کھایا ہے، اس نے ٹیوشن پڑھا ہے، تھک گیا ہے، رات کو جلدی سونا ہے، پھر اس نے ہوم ورک کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر وہ کرنا ہے، تو اس کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم کہاں ہے؟ مولانا صاحب بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو مسجدوں کے اندر عزیزان گرامی، ہمارے یہاں اول تو بہترین اہتمام نہیں ہوتا قرآن مجید کا، یعنی اچھے قاری کے ساتھ باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت سکھانے کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کو اہمیت دی جانی چاہیے. لیکن افسوس کہ ہمارے مساجد کے اندر ایسا نہیں ہے. اٹریکٹیو پروگرام ہمارے بچوں کی تعلیم قرآن کے حوالے سے ہونے چاہیے. آپ ایران میں جائیے مثلاً، یا لبنان میں جائیے، یا بحرین میں جائیں، آج آپ دیکھیں گے کہ اتنے زبردست انسٹیٹیوٹس بن گئے ہیں بچوں کو حفظ قرآن کروانے کے، یا ان کو مثلاً معارف قرآن سکھانے کے، یا تلاوت کلام مجید سکھانے کے بہترین اسکولس کھل گئے ہیں کہ بچے اسکول کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن بھی کر سکتے ہیں، بہترین قاری بھی بن سکتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہرحال کچھ کوشش شروع ہوئی ہے. تو عزیزان گرامی، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، سوال یہ کہ خود ہم اپنے بچے پر کتنی تربیت کر رہے ہیں قرآن مجید کو سکھانے کے حوالے سے. چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، امام معصوم ہیں، کہ باپ کی گردن پر حق یہ ہے بچے کا کہ اس کو قرآن سکھائے. خالی قرآن پڑھا دینا کافی نہیں ہے، قرآن سکھانا ہے. قرآن سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو ترجمہ بھی معلوم ہو اور اس کو معارف قرآن بھی سکھائے جائیں، مطالب قرآن بھی سکھائے جائیں، اس کو تفسیر بھی سکھائی جائے، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو زن گرامی، ماں باپ کی گردن پر بہت بڑا بوجھ اور قرض ہے تربیت کے حوالے سے، اور یہی بچے کل جوان ہوں گے اور اسی سے قوم بننی ہے. یہ بچے کل کے ماں باپ ہیں، آپ ان کی اچھی تربیت کریں گے یا اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، پھر وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، یعنی نسل در نسل یہ سلسلہ چلے گا. لیکن اگر آپ نے بری تربیت کی، برا ماحول رکھا گھر کے اندر، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نسل در نسل خدا نہ خواستہ یہ بری عادتیں منتقل ہو سکتی ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اچھا، بعض دفعہ ہم اولاد کو بڑی منفی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنے مزاج کی وجہ سے تند مزاج لوگ جو ہوتے ہیں بعض دفعہ منفی نگاہ سے اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، ہمیشہ اس کو کوسیں گے، ہمیشہ اس کو برا بھلا کہیں گے، ہمیشہ اس کی توہین کریں گے. عزیزان گرامی، یہ چیز اچھی نہیں ہے. حسن بصری کے متعلق ملتا ہے کہ اس نے اولاد کے متعلق ایک جملہ کہا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، کہا کہ بیس شیء الولد، سب سے بری چیز کائنات میں اولاد ہے. हसन बसरी का जुमला, सबसे बुरी शय, सबसे बुरी चीज़ कायनात में औलाद है। भाई क्यों बुरी है? अब इल्लत उसने ये बयान किया, अगले जुमले ये हैं, अगर औलाद जिंदा रहे तो हमेशा माँ बाप की कमर में दर्द ही रहता है, उसकी मुश्किलात, उसके मसाइल, उसके न जाने नखरे नाज नखरे, उसकी वजह से हमेशा माँ बाप मुश्किल में ही रहते हैं। और अगर वो बच्चा मर जाए तो उसके गम में माँ बाप भी मर जाते हैं, तो इससे बुरी कोई चीज़ हो सकती है कायनात में? यह हसन बसरी के जर्री अक़वाल जर्री में से कि औलाद कायनात में सबसे बुरी चीज़ है ऐज़ान गिरामी। अगर जिंदा रहे तो माँ बाप के लिए बाइस है मुसीबत, परेशानी का बाइस, मर जाए तो माँ बाप उसके गम में मर जाते हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को ये जुमला पता चला, इमाम तक जब ये खबर पहुंची कि हसन बसरी ने ये जुमला कहा है, वहाँ पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने, मेरा सलाम हो अपने चौथे इमाम पर, इमाम ने इरशाद फरमाया कि हरगिज़ ये जुमला जो हसन बसरी ने कहा है इंतहाई गलत है। ये जो उसने कहा कि बेसशय अलवलदो, अल्लाह का ये हुक्म है कि नेमशय अलवलदो, कायनात की बेहतरीन शय इंसान की अपनी औलाद है। अल्लाहु अकबर, बेहतरीन शय कायनात की औलाद है जाने गिरामी। औलाद क्यों? इसलिए कि जब तक नेक बच्चा जिंदा रहता है, नेक बच्चा, नेक औलाद जिंदा रहती है, माँ बाप के लिए बाइस दुआ हुआ करती है। जब लोग उसको देखते हैं इतना अच्छा अखलाक है, इतनी अच्छी आदतें हैं, इतनी खिदमत गुजार इंसान है, तो लोग उसके माँ बाप को दुआएं देते हैं। और जब वो इस दुनिया से चला जाता है बच्चा, अगर माँ बाप के होते हुए, तो कयामत में माँ बाप से पहले माँ बाप का शिफात करने वाला मौजूद होता है। अल्लाह अकबर, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए जाने गिरामी, दीद का फर्क है, दीद का। हम अपने बच्चों को किस निगाह से देखते हैं? देखिए इमाम की निगाह क्या है? इलाही निगाह है, आरिफाना निगाह है। लेकिन हसन बसरी की निगाह मनफी है। इमाम सज्जाद मुस्बत अंदाज से बयान फरमा रहे हैं, तो बाज़ दफ़ा जाने गिरामी कुछ लोग मनफी अंदाज से औलाद को देखते हैं और फिर उसी अंदाज से तरबियत करते हैं, बच्चे फिर मनफी सोच के हामिल हो जाते हैं, तुंद मिजाज हो जाते हैं, दुरुस्त मिजाज हो जाते हैं, बद मिजाज हो जाते हैं, बद अखलाक हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि सारी ज़िंदगी ऐसे ही देखा उन्होंने कि बाप और माँ या जो भी उनमें से कोई एक शख्स हमेशा सरजनिश करता था, हमेशा बुरा समझता था, हमेशा बुरा कहता था। तो अज़ान गिरामी, इसमें मैं एक अहम नुक्ता अर्ज़ करूँगा, वो ये है कि देखिए औलाद की तरबियत में दो चीज़ें बहुत अहम, दो चीज़ें बहुत अहम। जब भी वालदैन अपने बच्चों से बरखुर्द करना चाहते हैं तो दो नुक्ते बहुत अहम हैं। पहला नुक्ता क्या है कि हम बचपने से ही बच्चे के अंदर अच्छी आदत ट्रांसफ़र करें, अच्छी आदत उसको तमरीन करवाएं, अच्छी आदत। आदत बहुत अहम चीज़ है जाने ग्रामीण, आदत से ही इंसान अच्छा बनता है या बुरा बनता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इंसान की जो आदत होती है अच्छी हो या बुरी हो, वो आदत सुल्तान होती है उस शख्स के ऊपर, सुल्तान होती है। यानी बादशाह कौन होता है? आपकी, आपके वजूद के ऊपर हाकिम कौन है? आपकी आदतें हाकिम हैं, जैसी आदत डाल लो। और दूसरी रिवायत के मुताबिक इसी गुर्रुल हिकम में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आदतों का बदलना मुश्किल तरीन काम है, आदतों का बदलना मुश्किल तरीन काम है। अलबत्ता महाल नहीं है, کہ کوئی کہے جی محال ہے, نہیں محال نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن عام طور پہ عادت کا بدلنا مشکل ہوتا ہے. اب ایک شخص کو بچپنے سے ہی, آپ دیکھیں مختلف قسم کی عادات ہوتی ہیں لوگوں کی, تکیہ کلام جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اس کا تکیہ کلام ہے, تو وہ تکیہ کلام کیا ہوتا ہے؟ عادت, بچپنے سے عادت ڈال لی اس نے. بعض دفعہ انسان کچھ حرکتیں کرنے کا عادی بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, مثلاً سر کو ایک مخصوص انداز سے ہلانا, ہاتھ کو ایک مخصوص انداز سے ہلانا, مخصوص انداز سے چلنا, مخصوص انداز سے بیٹھنا, یہ عادتیں ہیں. جب انسان سال ہا سال یہ پریکٹس کرے تو پھر وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے, پھر انسان اس کو آسانی سے چھڑا نہیں سکتا. پان سگریٹ چھا لیا, جو ہمارے معاشرے کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی, ٹھیک ہے, ہندوستان سے یہ نعمتیں اللہ نے من و سلوا کے طور پر منتقل کیں اہلیان کراچی کے لیے, اور ہمارے ہندوستانی بھائی جو ہجرت کر کے آئے وہاں سے ان کے لیے یہ من و سلوا ہے. اب یہ جو من و سلوا ہے اذان گرامی, آپ دیکھیں اس کی عادت جس کو پڑ جائے, اب لکھنؤ میں جناب وہ پان کھاتے ہیں مثلاً, بچپنے سے ہی پان کھانا شروع کر دیتے, کیوں؟ اس لیے کہ پان نہیں کھائے گا تو لوگ کہیں گے لو بھائی مسلمان ہی نہیں ہے. یہ تو پان کھانا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے, تہذیب کا حصہ ہے پان کھانا. پرانے زمانے میں تو ایسے ہی تھا, ابھی مجھے نہیں معلوم لکھنؤ کی کیا صورتحال ہے, کہ پان کھانا تہذیب کا حصہ بن گیا. سگریٹ پینا اذان گرامی ایک غلط, میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں, اے نوجوانوں اپنے آپ کو سگریٹ کا عادی نہ بناؤ, پان کا عادی نہ بناؤ, گٹکے کا عادی نہ بناؤ, چھالیا کا عادی نہ بناؤ. کہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہے, کینسر ہو رہا ہے, ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے, نہ جانے کیا کچھ نہیں ہو رہا اس سے, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. صرف کیا ہے, شو میں ایک نوجوان نے سگریٹ پینا شروع کر دی, غلط صحبت کا اثر, اسکول کالج میں عادت پڑی اور پھر پڑتی چلی گئی, اور پھر یہاں تک کہ چین اسموکر بن گئے, دن میں تین تین ڈبیا جو ہے وہ ختم کرنے لگے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. کہاں سے کنٹرول کرنا ہے؟ نوجوانی سے کنٹرول کرنا ہے. ماحول اپنا اچھا رکھو اور ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو جو یہ کام کرتے ہیں, جو پان کھاتے ہیں, جو سگریٹ پیتے ہیں. البتہ جو لوگ یہ پان کھاتے ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں ان سے میں معذرت چاہتا ہوں, ناراض نہ ہوں, میں اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ یہ بچے اس نعمت سے محروم رہیں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. یہ عادت کیا ہے اذان گرامی؟ پھر جب انسان چین اسموکر بن جاتا ہے اس سے نہیں چھوٹتا, یہ اسموکنگ نہیں چھوٹتی, پان نہیں چھوٹتا اس سے, عادت راسخ ہو گئی, اس کی شخصیت کا حصہ بن گئی. یہ بری عادتیں ہیں لیکن انسان کی شخصیت کا حصہ بن گیا. وہ کہے جی لاکھ چھڑانا چاہتا ہوں, نہیں چھڑا پاتا. حالانکہ جو لوگ نہیں کھاتے پان, جو لوگ نہیں سگریٹ پیتے, وہ کہتے ہیں یار یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, کیوں نہیں چھڑوا پاتے تم, ہمیں لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی لیے فقہا نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ فتویٰ دیا ہے کہ ہر وہ شے, پہلی بات تو یہ فتویٰ سن لیجئے, فقہی مسائل بھی بیان ہونے چاہیے نا مجالس کے اندر, کہ پہلی بات یہ کہ ہر وہ شے کہ جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہو حرام ہے, ٹھیک ہے, جو انسان کی جان کے درپے ہو, جو شے جیسے کہ ہیروئن وغیرہ, ٹھیک ہے, وہ چیز حرام ہے. بہت سے فقہا کے نزدیک سگریٹ کا ابتدا کرنا, اس کی عادت شروع کرنا, پینے کی عادت ڈالنا, یہ کیا ہے؟ حرام ہے. ابتدا کرنا حرام ہے, لیکن جو لوگ پیتے ہیں ان کو چھوٹ دی گئی کہ بھئی اب کیا کریں, عادت پڑ گئی, مجبور ہیں, ان کو چھوٹ دی گئی. لیکن جو لوگ ابتدا کرنا چاہتے ہیں, ابھی سے سگریٹ لگانا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے اذان گرامی. اسی طرح سے پان ہے, اگر پان اور یہ گٹکا اور چھالیاں اور نہ جانے کیا کیا زہر اس وقت جو پان کی دکانوں کے اندر مل رہا ہے اذان گرامی, اور کوئی حکومت جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ زہر جو بٹ رہا ہے, یہ نشہ جو بٹ رہا ہے, نتیجتاً انسان بیمار ہو رہا ہے. اگر انسان کی صحت کے لیے کوئی بھی چیز نقصان دہ ہے تو فقہا کے فتوے کے مطابق کیا ہے؟ حرام ہے ازان گرامی اس کا کھانا. عادت ازان گرامی انسان سے نہیں چھوٹتی. لہذا اپنے مطلب کی طرف آتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ماں باپ کا فرض کیا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے؟ اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہے نا اس وقت سے اس کو اچھی عادتوں کا عادی بنا دو. اچھی عادتوں کا عادی بناؤ. جب بچے کو تم بچپنے سے عادی بناؤ گے اچھی چیزوں کا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ بڑا جب وہ ہوگا تو وہ چیز اس کی شخصیت کا حصہ بن جائے گی. جیسے کہ حسین ابن علی کا ماتم ہے, حسین ابن علی کی عزاداری ہے, ٹھیک ہے. یہ سب کیا ہے ازان گرامی؟ یہ آل محمد کا تحفہ ہے بہرحال نسل در نسل. تو کیونکہ مائیں بچپن سے گود میں لوریاں ہی حسین کی عزاداری کی دیتی ہیں, نوحے پڑھتی ہیں, مرثیے پڑھتی ہیں, تو نتیجتاً یہ چیز منتقل ہوئی, اچھی چیز منتقل ہو گئی. اب بچے کی شخصیت کا حصہ ہے ماتمداری, بچے کی شخصیت کا حصہ ہے عزاداری, بچے کی شخصیت کا حصہ ہے یا علی مدد, بچے کی شخصیت کا حصہ ہے یا حسین. تو اسی طرح سے جو بھی انسان بچے کو عادت ڈالنا چاہے وہ عادت ڈال سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کن کن چیزوں کا آپ کو عادی بنانا ہے. پہلے تو اب یہ دیکھیں کہ میں جو ماں ہوں یا میں جو باپ ہوں میرے اندر بری عادت کون سی ہے تاکہ میں اس سے دور ہوں تاکہ وہ بچے کے اندر ٹرانسفر نہ ہو. وَإِلَّا آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن بچہ اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ چیز اس کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ کن چیزوں کو عادت بنایا جائے بچوں کے لیے. بہت اہم نقطہ ہے ازان گرامی, کن چیزوں کو, اس میں توجہ کی ضرورت ہے, توجہ کرنے کی ضرورت ہے, متوجہ رہنے کی ضرورت ہے, بار بار اس بچے کو تاکید کرنے کی ضرورت ہے, مختلف انداز سے اس کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. مثلا سلام کرنا, سلام کرنا ایک اچھی عادت ہے یا نہیں ہے؟ جو لوگ موافق ہیں ایک دفعہ میں نعرہ لگواؤں گا, آپ نے نعرے کا جواب دینا ہے. نعرہ حیدری, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذرا اخلاقی باتیں ہوتی ہیں تو مجمع ٹھنڈا ہو جاتا ہے, تو اس کو گرم جو ہے وہ نعرہ حیدری سے ہی کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ فضائل کا بھی اپنا مقام ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی فضائل ہی ہیں آل محمد کی جو احادیث بیان ہوتی ہیں. تو اذان محترم عادت کیا ڈالنی ہے بہت اہم ہے. سوچئے کہ ہم اپنے بچے کو کون سی عادت کا عادی بنائیں, بہت اہم. سلام کرنا ایک بہترین نیکی ہے اور بہترین عادت ہے. بچپنے سے ہی بچوں کو عادی بنایا جائے کہ جب بھی کوئی گھر میں آئے سلام کرے, جب بھی وہ گھر میں آئے سلام کرے, جب بھی کسی بڑے کو دیکھے چھوٹے کو دیکھے بچہ سلام کرے, اس کا عادی بنائیے. بچے کی اگر کسی سے لڑائی بھی ہو جائے اس کو عادی بنائیں کہ وہ لڑنے والے سے بھی سلام لے, مصافحہ کرے, ٹھیک ہے. چونکہ یہی بچہ جو بچپنے میں لڑ کر سلام کرتا ہے, مصافحہ کرتا ہے, جب بڑا ہوگا تو رشتہ داروں میں اگر لڑائی ہوگی تو سلام دعا بند نہیں کرے گا. یہ چھوٹی سی عادت. مثلا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا, الحمدللہ ہمارے گھروں میں مرسوم ہے, رائج ہے, لیکن بعض دفعہ ہم بچے کو اظہار نہیں کر پاتے. نہیں, اظہار کرنا چاہیے کھانے پہ بیٹھ کے, بسم اللہ پڑھی, ہاتھ دھوئے تم نے کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ازان گرامی, لیکن اگر آپ نے یہی بسم اللہ پڑھنے کی عادت اور ہاتھ دھونے کی عادت, آپ دیکھیں لوگ بڑے ہو جاتے ہیں, پڑھ لکھ جاتے ہیں, پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, ہاتھ نہیں دھوتے کھانے سے پہلے نہ کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں. کیوں؟ بچپنے سے عادت نہیں ہے, ڈالی نہیں بچپنے سے عادت. حالانکہ اتنی سی چیزیں سامنے پانی ہے, آداب کھانا میں سے یہ, کافر بھی یہ کام کرتا ہے جا کے ہاتھ دھوتا ہے, مشرک بھی ہاتھ دھوتا ہے. تو بھائی تم تو مسلمان ہو, ٹھیک ہے, چلو اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہ کرو, کم از کم صحت کے اصولوں پہ تو عمل کرو, جا کے ہاتھ دھو, کھانے کے بعد ہاتھ دھو. لیکن جس کی عادت نہ ہو बुरी आदत पड़ जाए फिर वो उसी आदत का आदि रहता है जाने गिरामी। एक वजीर ईरान की सरजमीन पर, बड़ा सखी इंसान था, मैं नाम उसका भूल गया हूँ, उलमा ने उसको नकल किया, हज़ार साल पहले शेख सदूख के ज़माने में उसने कोई 33 या 32 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब भी लिखी, बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन इंतहाई सखी इंसान था। उससे पूछा गया कि भाई तुम सखी कैसे बने, ये आदत तुम्हें, सखावत तुम्हारे अंदर कहाँ से आई कि माह मुबारक रमज़ान में इस शख्स के मुतालिक ये लिखा हुआ है कि हर रोज 1000 फकीरों को खाना खिलाता था, हर रोज 1000 फकीरों को खाना खिलाता था, तो 30 दिनों में कितने हो गए फकीर, 30,000 लोग। एक महीने के अंदर 30,000 लोगों को ये खाना खिलाता था, अफ्तार कराता था। और जो शख्स भी, इसकी आदत थी कि जो शख्स भी नमाज जोहर के बाद इसके घर में आ जाए उसको बगैर अफ्तार किए जाने नहीं देता था। तो किसी ने सवाल किया कि वजीर ये सखावत तुम्हारे अंदर कहाँ से आई, कहा कि ये मेरी माँ का सदका है, ये मेरी माँ ने मुझे हदिया किया है। कहा कि जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अपने जब मदरसे जाता था तो मेरी माँ रोज़ाना मुझे 1 दिरहम और 1 दीनार दिया करती थी, 1 दिरहम और 1 दीनार दिया करती थी, और कहा करती थी कि देखो रास्ते में जो भी फ़कीर मिले, पहला फ़कीर तुम्हें जो मिले उसको ये दिरहम और दीनार दे दे। बचपने से मुझे ये आदत डाली, इतनी आदत रासिख हो गई रोज़ाना दिरहम और दीनार देने की फ़कीर को, कि अब जब मैं वज़ीर भी बन गया हूँ तो रोज़ाना अपने तकिए के नीचे 1 दिरहम और 1 दीनार छुपा के रखता हूँ कि सुबह उठूँगा तो फ़कीर को दूँगा। और यही आदत इस बात का बाइस बनी कि वो जो सिफत सखावत थी आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर बढ़ती चली गई, और अल्लाह ने मुझे ये तौफीक अता फरमाई कि रोज़ाना मैं 1000 फ़कीरों को खाना खिलाता। ये क्या है, एक अच्छी आदत उस माँ ने अपने बच्चे को ये डाली कि 1 दिरहम और दीनार ये सदका आप बच्चे के हाथ दिलवाइए ताकि उसकी उसको आदत पड़े, कुछ काम आप बच्चों से करवाइए ताकि उसकी आदत बने अज़ाने गिरामी। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम मैं भी इस बहस को यहीं छोड़ता हूँ। हज़रत मोहतरम, आज जो वाक़या रुनुमा हुआ वाहगा बॉर्डर पर और इसमें गालिबन 55 अफराद ख़वातीन हज़रात बच्चे शहीद हुए और 100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं, इंतहाई कर्बनाक सानहा। और इसी तरह से कल इस मजलिस के बाद शरीकतुल हुसैन से हमारे 2 नौजवान मजलिस वहदत मुस्लिमीन के स्टॉल लगाकर वापस जा रहे थे, उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया, जिनमें से एक नौजवान जो गिलगित से ताल्लुक़ रखता था वो शहीद हुआ, और दूसरा नौजवान हमारा इस वक्त हॉस्पिटल में है और उसको 3 गोलियां लगी हैं जिनमें से एक रीढ़ की हड्डी में लगी है, 1 फेफड़े में और 1 कमर में लगी है। रज़ान मोहतरम, पाकिस्तान की सरजमीन पर ये बर्बरियत और ये जुल्म क्यों है? अर्ज करूं, देखें आजकल वैसे भी नासबियों का, दुश्मनान इंसानियत का, दुश्मनान इस्लाम का एक नया वर्जन आया है, उसका नाम है दाइश। ठीक है, दाइश का माना क्या है, दौलतुल इस्लामिया फिल इराक व शाम, यानी हुकूमत इस्लामी शाम और इराक में बनाना चाहते हैं, वो शाम और इराक में हुकूमत इस्लामी बनाना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने उसके लिए स्ट्रगल शुरू कर दी है। वहाँ से उन्होंने सूर्या से इब्तिदा की, उसके बाद फिर इराक में, और उसके बाद اب دنیا کے مختلف ممالک میں وہ دعوے دار ہیں کہ ہمارے داعش کے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں, اور پاکستان میں بھی کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جناب یہاں پر بھی داعش وجود رکھتی ہے, اس کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں, چوکنگ نظر آ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, کچھ لوگ ہیں کہ جو یہاں ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو زن محترم میں عرض کروں کہ یہ فتنہ کیا ہے, جتنا ٹائم ملا میں اس میں عرض کر سکوں گا فتنہ کیا ہے. دیکھیں اذان گرامی, یہ فتنہ دجال ہے. اس کی کئی ڈائمینشنز ہیں, کئی جہات ہیں, کئی پہلو ہیں. یہ ایک ایسی تلوار ہے جس کے کئی بلیڈز ہیں. جب یہ وار کرتی ہے تو ادھر بھی وار لگتا ہے, ادھر بھی وار لگتا ہے, ادھر بھی وار لگتا ہے. اس کا اہم ترین مقصد میں خلاصہ بیان کروں, اہم ترین مقصد اذان گرامی اس پورے قضیے کا, القاعدہ, طالبان, پاکستان کے اندر تکفیری گروہ, اور اب داعش, جبہۃ النصرہ, اور پتہ نہیں ہزاروں نام انہوں نے رکھے اپنے, یہ مختلف گروپس کا مقصد کیا ہے, ان کو بنایا کس نے ہے, ان کو بنانے والا خود امریکہ اور اسرائیل اور اس کے حواری ہیں. امریکہ, اسرائیل اور اس کے نام نہاد عرب مسلم حکمران, جن کو آپ جانتے ہیں کون لوگ ہیں. ترکی اس میں شریک ہے, قطر اس میں شریک ہے, سعودی عرب اس میں شریک ہے, ان سب کا گٹھ جوڑ ہے. کیا چاہتے ہیں زیر گرامی؟ اصلی ترین ہدف یہ ہے کہ اسرائیل کو سیو کیا جائے, اسرائیل کو محفوظ کیا جائے. سب سے اہم ترین ہدف یہ ہے. لہذا وہ مسلمان جو اسرائیل کو نابود کرنے کے درپے ہیں, خصوصاً انقلاب اسلامی ایران کے آنے کے بعد, کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو توجہ آج فلسطین کی طرف ہو گئی, اور حسن نصراللہ جیسا مجاہد انسان اسرائیل کو مکڑی کے جالے سے بھی کمزور قرار دے کر اسرائیل کو جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے, اور پوری دنیا کا آئیڈیل بن جاتا ہے, اور حزب اللہ جیسی تنظیم پوری دنیا کی آئیڈیل بن جاتی ہے, مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ بیدار ہو جاتا ہے, یہ شعور آ جاتا ہے کہ اسرائیل انتہائی کمزور ملک ہے, اگر مسلمان چاہے تو اس کو نابود کر دیں. وہ جو انہوں نے بت سجایا تھا اسرائیل کا, اور کہا تھا کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی, علی والوں نے اس بت کی بت شکنی کر دی ہے اذان گرامی. حسن نصراللہ جو علی کا بیٹا ہے, خامنائی جو علی کا بیٹا ہے اذان گرامی, اس نے اس بت کی بت شکنی کر دی ہے. لہذا اس بت کو دوبارہ سے سنبھالنے کے لیے کیا کیا گیا, اس طرح کے تکفیری گروہوں کو مختلف ممالک ٹولیوں کی شکل میں ان کو جنم دیا گیا. اس میں جو میں نے عرض کیا کہ سارے ممالک شامل ہیں اذان گرامی, اس میں خاص مذہب کے لوگوں کو, خاص تفکیر کے لوگوں کو انوالو کیا گیا. اور ہیلری کلنٹن کا آپ کو دیکھ لیجئے گا, کلپ موجود ہے, فیس بک کے اوپر بھی موجود ہے, نوجوانوں نے ضرور دیکھا ہوگا کہ ہم نے خاص مکتب فکر کے لوگوں کو افغانستان اور پاکستان میں استعمال کیا, انہیں اسلحہ دیا, ان کو ٹریننگ دی, ان کو ہم نے سپورٹ کیا, ان کو منظم کیا. کس کے خلاف؟ روس کے خلاف. ہم نے ان کو ڈالر دیا, ہم نے ان کو اسلحہ دیا, ہم نے ان کو ٹریننگ دی. آن ریکارڈ اس نے اپنی اسمبلی میں یہ بات کی. اس کے بانی کون ہے زانی گرامی؟ اس تکفیری گروہ کے بانی امریکہ اور اسرائیل, پہلے طالبان کے نام سے, القاعدہ کے نام سے, طالبان کے نام سے, اس کے بعد روس, شام کے اوپر تہاجم کیا گیا, حملہ کیا گیا. شام پہ حملہ کیوں کیا گیا؟ کیوں کیا گیا؟ ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ جب تمام کے تمام عرب ممالک اسرائیل کے سامنے جھک گئے تو علی کا ماننے والا حافظ الاسد اسرائیل کے سامنے ڈٹا رہا، اسرائیل کے سامنے ڈٹا رہا۔ مجھے اس کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال علی علیہ السلام کا معتقد ہے، جو بھی ہے جیسا بھی اس کا مذہب ہے، وہ ڈٹا رہا۔ وہ ملک آج تک اسرائیل کے خلاف ڈٹا ہوا ہے، لہذا اس کو توڑنے کا، اس کو کمزور بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ جب بیداری کی تحریکیں مصر کے اندر، لیبیا کے اندر، تیونس کے اندر جب یہ اٹھی ہیں، حقیقی تحریکیں اٹھی ہیں ڈکٹیٹرز کے خلاف، اسی کو بہانہ بنا کر انہوں نے ان تکفیری گروہوں کو مسلح کر کے، منظم کر کے بشار اسد کی حکومت کے خلاف انہوں نے آمادہ کیا اور انہوں نے جنگ مسلط کی ان کے اوپر، اور نتیجہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بربریت کی ہے شام میں، جن کا اعلان تھا کہ ہم علی کے بیٹے، علی کی بیٹی جناب زینب کے روزے کو گرانا چاہتے ہیں، اعلان تھا ان کا۔ عراق میں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم یہ سارے جتنے بھی شرک کے نعوذ باللہ جگہیں ہیں سب کو گرا دیں گے، ان کے نزدیک شرک ہے یہ، ایک خاص مکتب فکر ہے یہ، آپ سب جانتے ہیں اس کو۔ لہذا ان گروہوں کو منظم کیا گیا شام میں، اذان گرامی، ان گروہوں کو منظم کر کے بشار حکومت، بشار کی حکومت کے خلاف انہوں نے استعمال کیا۔ لیکن جب بشار کی حکومت کا ساتھ حسن نصر اللہ کی حزب اللہ نے دیا اور ایران نے دیا، علی کے چاہنے والوں نے دیا، نتیجتاً ان کو پسپائی ہوئی، شکست کھانا پڑی، پیچھے ہٹے یہ لوگ، سوریا بج گیا، حکومت بج گئی، ریفرنڈم ہو گیا، پھر انہوں نے ایک نیا فتنہ شروع کیا، وہ کیا ہے؟ داعش کا۔ داعش، ابو بکر بغدادی، کہ جس کا جو عراق سے تعلق رکھتا ہے، سامرہ سے اس کا تعلق ہے، اور مشہور یہ ہے کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور ایک خاص مکتب فکر سے، وہی تند رو اور تند مکتب سے اس کا تعلق ہے، تکفیری مکتب سے اس کا تعلق ہے، ماں باپ بھی اس کے تکفیری تھے، یہ بھی تکفیری تھا، انتہائی بربریت والا مزاج رکھنے والا انسان، انتہائی بربریت، نہ جانے کتنے سینکڑوں لوگوں کے اس نے خود گلے کاٹے ہیں، ابو بکر بغدادی نے۔ بہرحال اس نے داعش کو منظم کیا، اور اس کے بارے میں ذان گرامی آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کر لیں، یہ عراق سے گرفتار ہوا، امریکیوں نے اس کو گرفتار کیا، اور یہ امریکہ جا کر امریکہ کی جیل میں اس کو رکھا گیا، وہاں انویسٹیگیٹ کیا گیا، اس کو کئی سالوں جیل میں رہا، اس کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا۔ بھئی کیوں رہا کر دیا آپ نے؟ آپ کا تو دشمن نمبر ایک تھا، لیکن اس کو رہا کر دیا انہوں نے، اور پھر وہ آیا اور اس نے داعش کی بنیاد رکھی۔ اذان گرامی، داعش کیا ہے؟ داعش ایک ایسا گروہ ہے کہ جس کو امریکہ نے اس لیے بنایا ہے کہ وہ قوتیں کہ جو استکبار کے مقابلے میں کمزور پڑ رہی تھیں، ان کو دوبارہ سے نئی انرجی دی جائے، ان کو نیا حوصلہ دیا جائے، ان کو نئے طریقے سے، نئی پریزنٹیشن کے ساتھ ان کو سامنے لایا جائے۔ لہذا شو یہ کیا گیا کہ بھئی یورپ سے، امریکہ سے، افریقہ سے، عرب ممالک سے سب لوگ اپنے پاسپورٹ پھاڑ رہے ہیں اور داعش کے اندر تیزی سے شامل ہو رہے ہیں۔ آپ فلمیں دیکھ لیجئے، کلپس دیکھ لیجئے، سب اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ابو بکر بغدادی کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، ہم کسی ملک کی حدود کا احترام نہیں کرتے، ہم کسی پاسپورٹ کو نہیں مانتے، ہم آزاد ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم خلافت اسلامیہ کو مانتے ہیں، اور خلافت اسلامیہ کو قائم کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ کیا ہے؟ اخلاق کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، صادق اور امین بن کر، انسانوں سے محبت کر کے، انسانوں کی خدمت کر کے، انسانوں کو ہدایت دے کر ان کو اسلام کی طرف جذب کرنا. ایک طریقہ ہے یزید کا، یزید کا ایک طریقہ ہے نا. تو یہ دو طریقے بہت واضح ہیں. یزید نے کیا کیا؟ اپنی دانست میں اپنے دین کو حسین ابن علی اور آل علی پر مسلط کرنے کے لیے، مسلمانوں پر مسلط کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ بیعت طلب کی. حسین میں نہیں مانتا تم کیا ہو، بیعت کرو، میں خلیفہ ہوں، نہیں کرو گے سر قلم کر دیا جائے گا. تمام مسلمانوں کو یہی حکم دیا گیا. داعش نے، طالبان نے، القاعدہ نے، عزیزان گرامی، آج دنیا میں یزیدی طریقہ کار کو اپنایا ہے، رسول اللہ کے طریقہ کار کو نہیں اپنایا. مسلمانوں کے اسلامی ممالک کے اندر بم دھماکے کرنا، مسلمانوں کے گلے کاٹنا، عورتوں کی عصمت دری کرنا، عورتوں کو ذبح کرنا، بچوں کو ذبح کرنا، یہ سنت رسول ہے؟ صحابہ رسول کی سنت ہے یا یزید تیری سنت ہے یہ جس کے اوپر آج عمل کیا جا رہا ہے؟ داعش کو ایسے پیش کیا گیا کہ ان سے زیادہ خونخوار ترین دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اور انہوں نے ایسے کیا، سروں کے مینار لگا دیے، جہاں گئے ایک روب بٹھا دیا، کلپس، خطرناک ترین کلپ کے اگر آپ بچے کو دکھائیں تو بیچارہ صدمے سے مر جائے. ایسی کلپ انہوں نے فیس بک کے اوپر ڈالے، سیڈیز ہالی ووڈ سے بنی ہوئی فلمیں داعش کے لیے وہ انہوں نے پوری دنیا میں اس کو نشر کیا. آپ اس فلم کو دیکھیں گے آپ کہیں گے کہ یہ عام بندہ بنا ہی نہیں سکتا جیسے کہ یہ فلم آئی گئی ہے، فلم جس میں سروں کے مینار لگے ہوئے ہیں، جس میں بربریت ہو رہی ہے، جس میں ظلم ہو رہا ہے، اسلام کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے نام پر، محمد الرسول اللہ کے نام پر، دین کے نام پر. عزیزان گرامی، اچھا پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. پاکستان میں داعش کا فتنہ کیا ہے بھائی؟ داعش میں نے جیسے عرض کیا، جبہت النصرہ، طالبان، القاعدہ، لشکر جنگوی، سپاہ صحابہ، یہ آدمی ایک ہی ہے، نقاب وہ بدلتا رہتا ہے، گروہ ایک ہی ہے، مزاج ایک ہی ہے، عادات ایک ہی ہیں، عقیدہ ایک ہی ہے، سیاست ایک ہی ہے، ہدف ایک ہی ہے، لیکن ماسک بدلتے رہتے ہیں. چہرے پہ پڑا ہوا ماسک کبھی جبہت النصرہ کا ہوتا ہے، کبھی القاعدہ کا ہوتا ہے، کبھی طالبان کا ہوتا ہے، کبھی لشکر جنگوی کا ہوتا ہے، اور بھی آگے ہیں میں جو بیان نہیں کرنا چاہتا کہ کون کون لوگ پاکستان کے اندر کون کون سی دینی جماعتیں داعش کو پسند کرتی ہیں، طالبان کو پسند کرتی ہیں، جو ہماری فوج کو تو شہید کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن طالبان کے دہشت گرد ان کی نظر میں شہید ہیں. آپ کو پتا ہے نا یہ بات، تو سارے لوگ جانتے ہیں اس بات کو. آج وہی لوگ داعش کو ویلکم بھی کرتے ہیں، جیسے کوئی فرق نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ تو اس خون کے دریا میں تیراکی کر رہے ہو، تیر رہے ہو. الحمدللہ شیعہ تو ڈرتے نہیں، لیکن دوسرے لوگ ڈر رہے ہیں کہ بھائی داعش آ گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گئی. بھائی وہی لوگ ہیں جو پہلے تھے، وہی لوگ ہیں. پہلے وہ فلاں کا جھنڈا اٹھا کے گھومتے تھے، آج داعش کا جھنڈا اٹھا کے گھومیں گے. کل اس کے نعرے لگاتے تھے، آج اس کے نعرے لگائیں گے. کل بھی وہ مظلوم اور بے گناہوں کا قتل عام کرتے تھے، آج بھی وہی کام کریں گے، کوئی فرق نہیں ہے. لہذا داعش کا خطرہ پاکستان کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہوگا. ہاں نئے انداز سے آئیں گے، نئی بربریت کے ساتھ آئیں گے، جیسے کہ انہوں نے عراق میں اور شام میں کیا. میں آخری بات کروں گا جانے گرام، یہاں پر آخری بات کروں گا، آپ لوگوں سے خطاب کروں، اپنے اہل سنت بھائیوں سے بھی خطاب کروں گا۔ حسن محترم، اس کا تکفیری گروہوں کا، جیسے میں نے کہا کہ اس کی کئی پہلو ہیں، ایک پہلو اسرائیل اور دوسرا پہلو یہ کہ وہ اسلام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی اسلام تھا، اس اسلام کو کیا کیا جائے، مکروہ کر کے پیش کر دیا جائے، کہ وہ یورپ اور وہ فرانس کہ جہاں پر تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اس مکروہ چہرے والے اسلام کو دیکھ کر اسلام سے دور بھاگیں کہ بھائی ایسا اسلام نہیں چاہیے۔ جہاں ایک انسان دوسرے انسان کو ذبح کرتا ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، اس کی جلد اتارتا ہے، اس کا کلیجہ نکال کر چباتا ہے، سروں کے مینار لگاتا ہے بے گناہوں کے، عورتوں کو قتل عام کرتا ہے، عورتوں کی عصمت دری کرتا ہے، جہاد النکاح کے نام پر فعل حرام کرتا ہے، لوگوں کو زبردستی خواتین کو طلاقیں دلوا کر شادی کرتا ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ رسول خدا کا اسلام ہے؟ نعوذ باللہ۔ لہذا ایک طرف اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف عزیزان گرامی کس نام پر؟ جبہت النصرہ نے جو ابھی علم اٹھایا ہے، پاکستان کے اندر بھی جس طرح سے ایک تنظیم ہے اہل سنت والجماعت، انہوں نے بھی یہی نعرہ بلند کیا کہ ہم اہل سنت والجماعت کا دفاع کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ کس کے لیے؟ کس کے مقابلے میں؟ شیعان حیدر کرار کے مقابلے میں، رافضیوں کے مقابلے میں، ہم اہل سنت کا دفاع کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ پاکستان میں بھی انہوں نے یہی نعرہ لگایا، وہاں پر بھی یہی نعرہ لگایا، فلمیں اٹھا کے دیکھیں، کلپس اٹھا کے دیکھیں، بار بار یہی جملہ کہہ رہے ہیں کہ اے سنیوں، ہم تمہارے دفاع کے لیے آئے ہیں، ہم دین پھیلانے کے لیے آئے ہیں، ہم خلافت اسلامیہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ سیکولر اور لبرل حکومتوں کو نہیں مانتے، اس سیاست کو نہیں مانتے، ہم خلافت اسلامیہ قائم کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ فریب دینا۔ لیکن الحمدللہ سنی دنیا، الحمدللہ سنی دنیا بیدار ہے آج دنیا میں۔ اذان گرامی، عراق ہو یا سوریا ہو، لبنان ہو یا پاکستان ہو، آج اہل سنت برادران ہم سے زیادہ ان لوگوں کے مخالف ہیں، الحمدللہ بیداری ہے ایک، دیکھ لیا ان لوگوں نے کہ کیا ظلم انہوں نے عالم اسلام کے ساتھ بھی کیا اور مسلمانوں کے ساتھ بھی کیا۔ لیکن بہرحال سادہ لو تو ہر جگہ موجود ہیں، سنیوں میں بھی ہیں، شیعوں میں بھی ہیں، ہمیں اذان گرامی بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ لوگوں کی بات کرتا ہوں، ہم جو شیعہ ہیں، شیعان حیدر کرار، سب سے بڑی ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری۔ اگر اس حساس اور نازک وقت میں آپ نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا، خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، مولا علی آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے داعش کا سب سے پہلا دشمن علی کا شیعہ ہے، طالبان کا سب سے پہلا دشمن علی کا شیعہ ہے۔ اگر آل محمد کے مکتب کو مٹا دیا جائے، آل محمد کے مکتب کے ماننے والوں کو مٹا دیا جائے، ان کے سامنے کوئی رکاوٹ ہی نہیں، حسن نصراللہ اگر درمیان سے ہٹ جائے سب کچھ ختم ہے، سوریا کی حکومت کو گرا دیا جائے سب کچھ ختم ہے، ایران کی حکومت کو گرا دیا جائے سب کچھ ختم ہے، عراق میں شیعوں کو اگر ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، شیعہ سنی فساد کرا دیا جائے، ان کے سامنے کوئی ہرڈل ہی نہیں ہے۔ سمجھیے آپ کیا ہو رہا ہے، شیعہ سنی اختلاف ڈالنا یہ ان کی غذا ہے، غذا اذان گرامی، جس سے وہ لوگ زندہ رہتے ہیں۔ شیعہ اور سنی جب آپس میں لڑیں گے ان کو غذا ملے گی، ان کا کاروان آگے بڑھے گا، وہ اپنے اہداف میں آگے بڑھیں گے، وہ ٹارگیٹس اچیو کریں گے اپنے، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ شیعان حیدر کرار، اہل ممبر، ہمارے ذاکرین، ہمارے خطبہ، ہمارے نوحا خان، آپ سب کا فریضہ ہے، ہم سب کا فریضہ ہے، سامعین، بانیان مجالس، لائسنس داران جلوس، عزاداری، ان سب کی ذمہ داری ہے زان گرامی۔ کوئی ایسا کام نہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے داعش جیسے خبیث گروہوں کو غذا ملے، تقویت ملے۔ اور کیسے غذا ملے گی؟ جب اس ممبر سے اہل سنت یا پھر کسی اور مکتب کی توہین کی جائے، اسی طرح سے ان کی طرف سے شیعوں کی توہین کی جائے۔ एक फुलझड़ी छोड़ी गई और पता चला आग लग गई। एक माचिस की तीली है ना छोटी सी, पूरी जंगल में आग लगा सकती है। अब लाख इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की कोशिशें करते रहो, एक आपकी जुमला स्पीच का, एक टुकड़ा स्पीच का जानेग्रामी पूरे पाकिस्तान में आग लगा सकता है। ये जिम्मेदारी है मेरी आपकी, हर शख्स की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के अंदर फिरका वाराना फसादात करवाना हराम है जानेग्रामी। ना आपके लिए सबसे पहले आपके हक में है, ना इस मुल्क के हक में, ना इस्लाम और दीन और ना मुसलमान के हक में। आज सबसे बड़ी साजिश ये, तलवार कई तरफ से काटती है, कई तरफ से काटती है। अहम तरीन काम इनका शिया सुन्नी फसादात हैं। हमें अपनी महाफिल के अंदर अज़ान-ए-गिरामी अपने रवैयों को बदलना पड़ेगा, अपने मिजाज को बदलना पड़ेगा। हमें अहल सुन्नत बरादरान जो आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, आले मोहम्मद से इश्क करते हैं, वो हमारी मजालिस में आते हैं, वो हमारे जश्न में आते हैं, वो आले मोहम्मद को मानते हैं, हमें उनके साथ मिक्स होना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है अज़ान-ए-गिरामी। हम उनको दूर करके पाकिस्तान में नहीं रह सकते, वो हमें दूर करके पाकिस्तान में नहीं रह सकते। पाकिस्तान की बका इसमें नहीं है अज़ान-ए-गिरामी। बहुत हो चुका, जो कुछ हुआ नादानी में अगर किसी ने किया अल्लाह उसको माफ़ करे, लेकिन आज के बाद से अज़ान-ए-गिरामी जिन जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, खुदा रा कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे शिया सुन्नी फिरका वाराना फसादात को हवा मिले। पिंडी का सानेहा मैं बार बार मिसाल देता हूँ, क्या करने की कोशिश की गई थी, फिरका वाराना हमाहंगी को ख़त्म करने के लिए फितना किया गया पिंडी में। इस साल भी इम्कान है और हर साल इम्कान है और पूरे साल के दौरान इम्कान है, हमें होशियार रहना अज़ान-ए-गिरामी। आइमा अथार अलैहिस्सलाम ने, बस आखिरी बात कर रहा हूँ, आइमा अथार अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है कि देखो अहले सुन्नत बरादरान के साथ उठो बैठो, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस। इनके साथ उठो बैठो, इनके जनाजों में शिरकत करो, इनके महाफिल के अंदर शरीक हो, इनका कोई मरीज हो जाए इन भाइयों का उनकी इबादत करने के लिए जाओ, कोई मर जाए इनके घर में ताजियत के लिए जाओ, तशिए जनाजा में शरीक हो, इनके दुख दर्द में काम आओ। अल्लाहु अकबर अज़ान-ए-गिरामी, इनके दुख दर्द में काम आओ। आइमा क्या चाहते हैं, चाहते हैं कि तुम्हारे और इनके दरमियान फासला ना होने पाए। आइमा के ज़माने में भी ये मुश्किल रही है, ये इख्तलाफात डालने की कोशिश जारी रही है। मैं आखिरी हदीस आपको सुनाता हूँ, देखें उसूल काफ़ी में ये रिवायत मौजूद है, कुतुब अरबा में से एक किताब क्या है, उसूल काफ़ी, ठीक है। मन ला यहज़रुहुल फ़क़ी में ये हदीस मौजूद है, वसाइलु शिया में मौजूद है और बिहारुल अनवार में, चार हमारी अहम तरीन किताबों में और मुसलमा हदीस है। मराजे ने इस हदीस को कबूल किया है, वो क्या है ज़रा गौर से सुनिएगा, और ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से हदीस है। आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह एड्रेस भी आपको कल की मजलिस में एड्रेस बता दूंगा कि इस हदीस का एड्रेस क्या है। ये चार किताबें मैं बता दी, एड्रेस भी आपको बता दूंगा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स भी, गौर से सुने मेरे जवान, देखें शिया सुन्नी हमाहंगी और इत्तेहाद के आइम्मा सबसे बड़े आलमबरदार थे, जो शख्स भी अहले सुन्नत आलिम के पीछे पहली सफ में नमाज पढ़े उसका सवाब, कौन फरमा रहा है, इमाम मासूम फरमा रहे, छठे इमाम इरशाद फरमा रहे, उसका सवाब उतना है जितना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पहली सफ में नमाज पढ़ने। अल्लाह अकबर अज़ान-ए-गिरामी। मुझे पता है आप लोगों को आसानी से हजम नहीं होगी, लेकिन आपको हजम करनी पड़ेगी क्योंकि ये मुस्तनद तरीन हदीस भी है और मुस्तनद तरीन किताबों के अंदर है और फुकहा ने इस हदीस को कबूल किया है। यही वजह है कि जब आप हज पर जाते हैं तो इमाम काबा के मजहब को शायद आप कबूल ना करते हो, लेकिन जब आप जाते हैं उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, तमाम फुकहा ने कहा है कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक है फुरादा पढ़ना, एक है उनके पीछे जमात की नीयत से पढ़ना। फुकहा कहते हैं कि उनके पीछे जमात की नीयत से पढ़ना, अलबत्ता आपके हाथ खुले हुए होंगे, आप उस जगह पे सजदा करें कि जहाँ पे सजदा करना जायज़ है। मसलन सजदेगाह रख लें, सजदेगाह नहीं रख सकते, चटाई के ऊपर नमाज पढ़ें अगर वो नहीं हो सकती, मसलन कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर सजदा करना ठीक है, आप अपने तरीके से नमाज पढ़ेंगे, लेकिन उनके साथ सफ में बाकायदा पीछे नमाज पढ़ेंगे। अज़ान गिरामी, इससे बढ़कर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात कोई और नहीं कर सकता। फिर मैं कह रहा हूँ भाई, मुझे कुछ बुरा भला मत कहना, जाके वसाइल उशिया भी देख लेना, उसूल काफ़ी भी देख लेना, और मन ला याजरुल फ़कीह भी देख लेना, बिहारुल अनवार भी देख लेना, और फुकहा और मुहद्दिसीन जिन्होंने इसको नकल किया और मुहक्किकीन जिन्होंने इसके ऊपर तहकीक की, आप उनके व्यूज़ भी जाकर पढ़ लीजिएगा, जिसमें आयतुल्लाह खुई भी शामिल है, इमाम खुमैनी भी शामिल है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब आप इनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, ज़ाहिर है एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार होगा, एतमाद का इजहार होगा, और दुश्मनों की साजिशें नाकाम होंगी। बस सज़ादारान सैयदुश्शोहदा, आपकी ज़हमतों को मैंने तमाम किया। आज 8 मुहर्रम और आज तस्करा होना है उस हस्ती का कि जिसे शहनशाह वफा कहते हैं, जिसे शहनशाह गैरत कहते हैं, जिसे शहनशाह शुजात कहते हैं। हज़रतारों, तारीख में मिलता है कि जब अब्बास इस ज़ाहरी दुनिया में उनका नूर वजूद में आया और अब्बास पैदा हुए हैं, उनके तवल्लुद हुई है, तो एक दफ़ा अली की खिदमत में अब्बास को लाया गया। अली ने एक दफ़ा अपने बेटे के ऊपर निगाहें जमाई और अब्बास के बदन पर पड़ी हुई चादर को हटाया, बाजुओं को बाहर निकाला और एक दफ़ा बाजुओं पर बूसे देना शुरू किए। अब्बास के बाजुओं पर बूसे देना शुरू किए। अज़ादारों, तारीख़ में मिलता है कि अली ने अपने बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चों के बाजुओं पर बूसे दिए हैं, एक अब्बास और दूसरी बेटी है ज़ैनब। ज़ैनब के बाजुओं पर बूसे दिए। जब ज़ैनब पूछती थी बाबा बोसे क्यों देते हैं, कहा बेटी तू नहीं जानती, एक वक्त आएगा जब इन्हीं बाजुओं में रसन बंधेगी, एक ये वक्त है। और दूसरा वक्त अली की शहादत के वक्त है, 21 रमज़ानुल मुबारक, अली बिस्तर शहादत पर लेटे हुए हैं। एक दफ़ा हसन बेटे को बुलाया, बेटा हसन ज़रा नज़दीक आना, तमाम बच्चों को बुलाया, लेकिन अब्बास और हुसैन को आवाज़ न दी, कहा बेटा हसन ये सारे बच्चे तेरे हवाले। उम्मुल बनीन हाथ जोड़ के आके खड़ी हो गई, वाली क्या मेरे अब्बास से कोई ख़ता हो गई। वाली मेरे अब्बास से कोई ख़ता हो गई, सारे बच्चों को बुलाया लेकिन मेरे अब्बास को हसन के हवाले नहीं किया। कहा नहीं उम्मुल बनीन, नहीं, जा मेरे बेटे हुसैन को बुला ला, मेरे अब्बास को बुला ला। अब जो हुसैन आए, कहा हुसैन अब्बास तेरे हवाले, अब्बास हुसैन तेरे हवाले। और एक अजीब जुमला कहा, अब्बास तुझे मैंने नमाज शब की दुआओं में अल्लाह से मांग के लिया है, अल्लाह से मांग के लिया है, देख जब फुरात पर पहुंचना तो देख अपने मौला हुसैन से पहले पानी ना पीना। रज़ादारा ने सैयदुश्शोहदा, बस अब वो वक्त भी आ गया कि जब एक एक करके सारे असहाब कुर्बानी पेश कर चुके,
بنی ہاشم کے جوان قربانی پیش کر چکے. میں نے مختصر کر دیا عزاداروں, بس اب عباس اپنے مولا کے سامنے دست ادب جوڑ کر کھڑے ہو گئے. مولا آقا اب اس غلام کو بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے, مولا اپنے علمدار کو بھی شہادت کی اجازت دے دیجئے. عزاداروں بس جب حسین نے دیکھا کہ عباس شہادت کی اجازت لینے کے لیے آئے ہیں, ایک دفعہ عباس سے عجیب جملہ کہا, انت حامل و لوائی, عباس تو تو میرا علمدار ہے, عباس تجھ سے تو زینب کی آس ہے, عباس تو تو بچوں کی مان ہے, عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے. بس عباس نے جب یہ جملے سنے, مقاتل نے لکھا کہ عباس نے ایک دفعہ دائیں دیکھا ایک دفعہ بائیں دیکھا, ایک عجیب جملہ کہا, مولا وہ فوج ہی کہا رہی کہ جس کا میں علمدار ہوں. عزیزو اس سے بڑا مصیبت کا جملہ کوئی نہیں ہو سکتا. اس عالم غربت میں عباس حسین سے کہہ رہے ہیں, مولا وہ فوج ہی کہا رہی کہ جس کا میں علمدار ہوں. بس جب عباس نے دیکھا کہ اجازت نہیں مل رہی, اتنے میں ایک ننی سی بچی دوڑی دوڑی آئی, ابو جان بڑی پیاس لگی ہے, بڑی پیاس لگی ہے. بس ایک دفعہ عباس نے سکینہ سے کہا, سکینہ ذرا اپنے بابا سے اجازت تو لے دے, ابھی میں تیرے لیے پانی کا بندوبست کرتا ہوں. بس حسین نے لڑنے کی اجازت نہیں دی, کہا جاؤ عباس ان بچوں کے پانی کی کچھ سبیل کرو. عباس نے مشک سکینہ کندھوں پہ ڈالی, سوار ہوئے, لیکن حسین نے اپنی کمر کو پکڑ لیا. ارے عباس قوت بازو حسین ہے, عباس قوت کمر حسین ہے, حسین کی قوت ہے عباس. بس عباس چلے میدان میں گھمسان کر رن پڑا. بس عزاداروں فوج کو بھگا کر اب جو نہر فرات میں گھوڑا اتارا, چلو میں پانی لیا, لیکن عزاداروں عباس پینا نہیں چاہتے تھے. فوج اشقیا کو گویا مخاطب کر کہہ رہے ہوں, دیکھ علی کے شیر کا اس طرح سے قبضہ ہوتا ہے نہر فرات پر, اور یہ قبضہ ایک دن کا نہیں ہے, تا قیامت اب نہر فرات پر عباس کا علم لہرائے گا. جزاکم ربکم, خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. بس عباس نے مشکیزہ بھرا, عزاداروں میں نے مختصر کر دیا, بس مشکیزہ بھرا, اب جو خیام کی طرف چلے ہیں ہر طرف سے تیر و تلوار کی بارش, دایا بازو قلم ہوا بایا بازو قلم ہوا, مشک سکینہ کو دانتوں میں بھینچ لیا, ارے مشکیزے پر ایک تیر لگا, اب عباس کی آس جاتی رہی, گھوڑے کا رخ موڑ دیا, عباس کے ایک تیر لگا آنکھ میں, عباس سے برداشت نہ ہوا, بڑی تکلیف ہے. ارے جس کے بازو نہ ہو وہ کیسے اپنا تیر نکالے گا, کیسے اپنا تیر نکالے گا. بس عباس نے دونوں گھٹنوں کو بلند کیا, اب جو اپنی آنکھ سے تیر نکالنا چاہتے ہیں, عزاداروں ایک ملعون نے گرز کا ایسا وار کیا کہ عباس گھوڑے سے زمین پر, عباس گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے. یہاں عزاداروں رک کر ایک جملہ کہوں گا, عباس کسی ذاکر کے خواب میں آئے, ذاکر سے کہا کہ اے ذاکر تو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا مولا میں تو آپ کے بڑے مصائب پڑھتا ہوں, ہر دفعہ آپ کے مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں ذاکر تو میرے مصائب نہیں پڑھتا. کہا مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا تو اس منظر کو کیوں نہیں بیان کرتا جب مجھ میرے سر پر گرز مارا گیا, میرے سارے بدن میں تیر پیوست تھے, ارے میرے بازو بھی سلامت نہیں تھے. جب کوئی شخص بلندی سے زمین پر آتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے بدن کو تھامتا ہے, ارے جس کے بازو نہ ہو وہ کیسے اپنے بدن کیسے اپنے بدن کو تھامے. अज़ादारों, इससे बड़ा मुसीबत का जुमला नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा रोने का कोई मकाम नहीं है। बस अज़ादारों, इधर अब्बास घोड़े से ज़मीन पर आए, उधर हुसैन लपक कर अब्बास के पास पहुँचे, अब्बास का परचम उठाया। अब जो खैमे की तरफ चले, सकीना ने अम्मा फिज़ा से कहा, अम्मा फिज़ा बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, सकीना तेरा चचा नहीं आया, अरे प्यास हमें हलाक किए देती है। बस अम्मा फिज़ा ने एक दफा खैमे का पर्दा उठाया, क्या देखा, आलम चला रहा है। कहा, मुबारक हो सकीना, तेरा चचा आ गया अब्बास। मैं कहूंगा, अम्मा फिज़ा अरे सब्र तो कर लिया होता, आलम तो आया मगर अब्बास के खून में डूबा हूं। اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام قلبین قلبون ماتم حسین